ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, अहमद रजा से खबरें सुनिए। अफगानिस्तान में पुलिस कहती है कि दारुल हुकूमत काबुल के नवाह में तेल से भरे 400 टैंकरों को आग लगा दी गई है। ये टैंकर पार्किंग एरिया में खड़े थे जब उन्हें आग लगाई गई। वकूअ पर मौजूद एक टैंकर ड्राइवर जुमा गुल ने बताया,
तालिबान नालिबू दरवीशी के वो मालूम
कह रहे हैं कि अगर वो तालिबान या कोई दूसरे भी थे मगर उन्होंने वर्दियां पहन रखी थी, हम समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। वो ड्राइवरों पर गोलियां चला रहे थे और साथ ही टैंकरों को आग लगाते जा रहे थे। जो भी ड्राइवर इंजन स्टार्ट करता वो उसके टैंकर पर निशाना लेकर फायरिंग करते। तालिबान ने वाकई की जिम्मेदारी कबूल की है, कहा है कि इसका हदफ नेटो को तेल सप्लाई करने वाले ठेकेदार थे। इराक के शुमाली शहर मूसल में इत्तलात के मुताबिक इस्लामी शिद्दत पसंदों ने कई शिया मसाजिद और मज़ारों समेत कम से कम 10 मजहबी मकामात को तबाह कर दिया है। मूसल पर पिछले महीने से शिद्दत पसंद ग्रुप दाइश के जंगजुओं ने कब्जा कर रखा है। इस ग्रुप की जानिब से इस्तेमाल होने वाली एक वेबसाइट पर गैर मुसद्दिका तस्वीर शाया की गई हैं, जिनमें मसाजिद और मज़ारों को धमाकों से उड़ाते हुए और मिसमार करते हुए दिखाया गया है। बैनुल अक्वामी खबर रसां इदारों के राबता करने पर मूसल के बाज़ मकीनों ने मजहबी मकामात की तबाही की तस्दीक की है। पाकिस्तानी फौज कहती है कि कबायली इलाके शुमाली वजीरिस्तान में जारी फौजी ऑपरेशन के दौरान जेट तैयारों की बमबारी से मजीद 5 शिद्दत पसंद हलाक और उनके कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। अयूब तरीन।
पाकिस्तानी फौज के एक बयान के मुताबिक फजाए के जेट तैयारियों ने आज सुबह शुमाली वजीरिस्तान में दतखेल के मजाफाती इलाकों में मौजूद अस्करियत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया है। ISPR की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक एक सिक्योरिटी एहलकार भी उस वक्त हलाक हुआ। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले के करीब नस्ब शुदा टाइम बम धमाके से पट गया।
बलूचिस्तान के वजीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच कहते हैं कि बलूचिस्तान के वसी इलाके में शिया जायरीन को 100% तहफ्फुज फराहम करना मुमकिन नहीं है। ताहम सूबाई और वफाकी हुकूमतों ने शिया जायरीन के लिए क्वेटे से मशहद तक फजाई सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा,
100% जायरीन को 700 किलोमीटर में प्रोटेक्ट करना इम्पॉसिबल। ये 4 डिस्ट्रिक्टों से गुजरता है, कोई भी सोसाइटी उसको कहीं पेट कर सकता है। हमने सब्सिडाइज रेट पे जो के 35,000 रुपए उनका किराया बनता है मशहद जाने की, हमने 35,000 रुपए की 9,000 फेडरल गवर्नमेंट ने 9,000 प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सब्सिडी देके हमने कहा क्वेटा टू जो है ना मशहद हम जहाज चलाएंगे।
मशरकी यरूशलम में इस हफ्ते इगवा के बाद कत्ल होने वाले 16 साल फलस्तीनी लड़के की लाश की पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट से पता चला है कि उसे जिंदा जलाया गया। इसराइली हुकाम कहते हैं कि कत्ल की इस वारदात के हालात वाकयात अब भी वाज़े नहीं हैं। अबू खजैयर के वुरसा का कहना है कि उन्हें पिछले महीने 3 इसराइली नौजवानों के इगवा के बाद कत्ल के बदले में या इंतकाम में मारा गया है। 5 जुलाई 1977 को जनरल जियाउलहक की जानिब से मुल्क की पहली मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने और इकतदार पर कब्जा करने के वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान के कई शहरों में आज सियासी कारकुनों और सहाफती तंजीमों की जानिब से यौम सियाह मनाया गया। एहतजाजी मुजाहरे और जुलूस भी मुनक्किद हुए। क्वेटा में सहाफियों की जानिब से होने वाले ऐसे ही एक मुजाहरे में फौजी आमरियत के खिलाफ नारे लगाए गए।
आमरियत
मुर्दाबाद,
जियाउलहक
मुर्दाबाद,
आमरियत के खिलाफ सहाफियों का इत्तेहाद।
सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशो में पार्लियामेंट के बाहर एक ताकतवर कार बम धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 2 सिक्योरिटी अहलकार और 2 बच्चे हलाक हुए हैं। वाकये में कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। कार में सवार खुदकुश बमबार भी धमाके में हलाक हुआ, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने पहले वजारत दाखिला के दफ्तर और फिर पार्लियामेंट के अहाते में दाखिल होने की कोशिश की, रोका गया तो धमाका कर दिया। उधर नाइजीरिया की शुमाली रियासत बोर्नो में हुक्काम कहते हैं कि शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम के एक हमले में 20 लोग हलाक हो गए हैं, जिनमें 14 सिक्योरिटी अहलकार भी शामिल हैं। और आयरलैंड में होने वाली एक तहकीक से पता चला है कि टीवी पर बच्चों के प्रोग्रामों में खौफनाक हद तक गैर सेहत बख्श गिजा दिखाई जाती है। नुखबत मलिक।
तहकीकी जरीदे में शाया होने वाले एक ताज़ा मुताले से मालूम हुआ है कि बच्चों के मुतालिक टीवी प्रोग्राम गैर सेहत बख्श गजाओं की तशहीर से भरे पड़े हैं। इस तहकीक के दौरान आयरलैंड के साइंसदानों की एक टीम ने कई घंटों तक BBC और आयरलैंड के सरकारी टीवी RTE पर नश्र होने वाले बच्चों के प्रोग्राम देखे, जिससे मालूम हुआ कि इन प्रोग्राम्स में दिखाई जाने वाली 48% खुराक गैर सेहत बख्श है।
और पनाह गुजीनों के मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा के इदारे ने श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले सियासी पनाह हासिल करने के ख्वाहिशमंद तमिल अफराद के साथ ऑस्ट्रेलवी हुकाम के बर्ताव पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। ये BBC उर्दू सर्विस है।
प्रोग्राम खेल के मैदान से।
फेवरेट टीमें स्पेन और ब्राजील हैं। सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर सकते हैं इनमें अर्जेंटीना और जर्मनी की टीमें।
फुटबॉल तो फुटबॉल है, फैंस तो देखेंगे।
प्रोग्राम खेल के मैदान से जुमे की सुबह जहानुमा में और फिर जुमे की ही रात सैरपीन में भी।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। इराक के शहर इब्रील में महसूर हो जाने वाली 46 भारतीय नर्सें अब खैरियत से भारत के जनूबी शहर रियासत केरला के शहर कूची पहुंच गई हैं। उनके हमरा 100 दीगर हिंदुस्तानी शहरी भी वापस आए हैं। इसकी तफसील आज सैरबीन में शामिल है ही, लेकिन यह खबर आपको हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर भी मिलेगी, जहां खबरों के अलावा आपको तस्वीर, तज्जिया और ऑडियो वीडियो रिपोर्टें भी मिलेंगी। पता है bbcurdu.com। लेकिन आइए अब प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस खबर से कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के मजाफात में आज नेटो अफवाज को तेल सप्लाई करने वाले टैंकरों के टर्मिनल पर शिद्दत पसंदों के हमले में दर्जनों टैंकर तबाह हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की है। काबुल से सुनिए सैयद अनवर की रिपोर्ट।
अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, खासकर काबुल कंदहार और काबुल जलालाबाद शाहराह पर तालिबान की जानिब से ऑयल टैंकरों पर हमले और ऑयल टैंकरों को आग लगाना वक्फे वक्फे से रिपोर्ट हुआ करता था, लेकिन इस बार दारुल हुकूमत काबुल शहर के करीब अरगंदी के इलाके में गुज़श्ता रात ऑयल टैंकरों के एक अड्डे में धमाके के बाद अचानक आग लग गई। यहां मकामी लोगों का कहना है कि धमाके के फौरन बाद या के बाद दीगर ऑयल टैंकर में धमाके होते गए और दर्जनों ऑयल टैंकर पर आग लग गई। इस आग की रोशनी काबुल शहर के दूर दूर तक इलाकों में भी नजर आने लगी। अफगान वजारत दाखला का कहना है कि इस हादसे में 200 के लगभग ऑयल टैंकर तबाह हो चुके हैं, लेकिन यहां अब इस वेरा इलाके में ऑयल टैंकर के मालिकान ने बीबीसी को बताया कि 400 से ज्यादा ऑयल टैंकर जलकर राख हो गई है।
کارش مرا نمالم خود شپاک سوا شپاک نیم ساموتر رو نو پین سال بته وطلی یا وی آتیا بته وطلی
واضح عداد و شمار تو معلوم نہیں ہے، لیکن یہاں 600 سے زیادہ آئل ٹینکر پارک تھے۔ 100 یا 170 تک گاڑیاں نکال دی گئی ہیں، باقی سب جل گئے ہیں۔ آگ لگ جانے کی وجہ ابھی معلوم نہیں ہے، لیکن رات کو جو ڈرائیور یہاں موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ راکٹ لانچر کا حملہ کیا گیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ مقناطیسی بم کی وجہ سے دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی۔
ایک اور آئل ٹینکر کے مالک کا کہنا ہے کہ اس حادثے کی وجہ سے لوگوں کو کئی ملین ڈالر نقصان ہوئی ہے۔
شما باور کن تو 600 دانا موتر حداقل ہر کدامش اگر 40000 دلار تو محاسبه کنی حدود،
آپ یقین کریں کہ 600 آئل ٹینکر کا آپ حساب کتاب لگائیں اور ہر گاڑی میں جو تیل کی قیمت 40000 ڈالر ہو تو تقریباً 20 ملین ڈالر بنتا ہے جو جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب کون اس نقصان کا ازالہ کرے گا۔ اصولی طور پر تو حکومت کو نقصان ادا کرنا چاہیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آئل ٹینکر نیٹو افواج کے لیے ایندھن لے کر جا رہے تھے، مگر حملے کے وقت وہ ارغندی کے علاقے میں کھڑے ہوئے تھے۔ کابل پولیس کے ترجمان حشمت استانکزئی نے کہا ہے کہ پولیس آگ بھڑکنے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور پولیس کی جانب سے اس سلسلے میں تحقیقات ابھی بھی جاری ہے، لیکن طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ غیر ملکی افواج کو تیل پہنچانے والے آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا ہے۔ سعید انوار، بی بی سی، کابل۔
اور اس پر مزید بات کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا سینئر صحافی اور طالبان امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی سے۔ ان سے پوچھا کہ افغانستان میں طالبان حملوں میں اضافے کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا حملوں میں تیزی غیر معمولی نوعیت کی ہے؟
طالبان نے بدر کے نام سے ابھی اس سال ایک نئی فوجی کارروائی شروع کی ہے۔ ہر سال وہ ایک نیا نام دیتے ہیں اپنے حملوں کو، اپنی کمپین کو۔ تو میرے خیال میں وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ 2014 میں جب غیر ملکی فوجوں کو نکلنا ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ طالبان اب بھی مضبوط ہیں اور وہ جب چاہیں جہاں چاہیں حملے کر سکتے ہیں.
اچھا یہ جو طالبان یا جو شدت پسند اس وقت سرگرم ہیں, اس میں ان میں کون کون سے گروہ ہیں جو فعال ہیں جو سرگرم ہیں, اور کیا ان میں ان شدت پسندوں میں حقانی نیٹورک کے بھی لوگ شامل ہیں؟
دیکھیں, ایک تو یہ افغانستان کی طالبان کی تحریک ہے, تو اس کے سربراہ ملا محمد عمر ہیں, اور پھر انہوں نے پورے افغانستان میں 34 صوبوں میں اپنے شیڈو گورنر مقرر کیے ہیں, اور قاضی القضاء ہیں, اور پھر کور کمانڈر, اس طرح کے عہدے انہوں نے دیے ہوئے ہیں. تو یہ پوری تحریک بڑی منظم انداز میں کام کر رہی ہے. حقانی نیٹورک جو ہے وہ طالبان تحریک کا حصہ ہے, لیکن چونکہ افغانستان کے جہاد کے وقت جب روسی فوج کے خلاف جنگ ہوئی, تو اس وقت سے جلال الدین حقانی جو ہیں وہ اپنا ایک گروپ رکھتے ہیں, اور ان کو امداد بھی اسی پیمانے سے ملی پاکستان کی آئیس آئی یا سی آئی اے نے, حالانکہ وہ حزب اسلامی خالص کے کمانڈر تھے خوست میں, لیکن ان کو بطور ایک گروپ اپنا علیحدہ حصہ ملا جس طرح احمد شاہ مسعود کو ملا تھا. تو وہ ابھی تک ان کا اپنا ایک سٹرکچر ہے اور اپنے کمانڈر ہیں, اپنا علاقہ ہے جہاں پہ وہ حملے کرتے ہیں, اور اکثر یہ غیر ملکی شروع سے افغان جہاد کے وقت سے حقانی نیٹورک کے محاذ میں لڑتے ہیں, ان سے تربیت حاصل کرتے ہیں, اور اب بھی یہی صورتحال ہے. اب بھی ان کے بڑے مضبوط روابط ہیں غیر ملکی جو ملیٹنٹس ہیں, القاعدہ کے لوگ ہیں یا باقی. تو یہ دو تو بڑے منظم بڑے گروپ ہیں, افغان طالبان اور ان کا ایک یہ جو حقانی نیٹورک کا فیکشن جو ہے. باقی حزب اسلامی حکمتیار کے کچھ لوگ بھی حملے کرتے ہیں, لیکن ان کی قوت بہت کمزور ہے. کچھ قبائلی گروہ بھی ہیں, لیکن ان کا اکثر طالبان کے ساتھ رابطہ اور اتحاد رہتا ہے, وہ مل کر حملے کرتے ہیں.
اچھا رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, پاکستان کے افغانستان سے متصل جو قبائلی علاقے ہیں, شمالی وزیرستان ہے جہاں فوجی آپریشن اس وقت جاری ہے, آپریشن ضرب عزم جو کہلاتا ہے, تو کیا افغانستان میں جو بڑھتی ہوئی تشدد کی ایک لہر ہے اس کا کوئی تعلق اس فوجی آپریشن سے بنتا ہے؟
دیکھیں, فی الحال تو ایسے کوئی شواہد نہیں ہیں. افغان حکام یا نیٹو کے حکام, انہوں نے یہ بات فی الحال نہیں کی, نہیں یہ مانا ہے کہ پاکستان کے شمالی وزیرستان کے علاقے سے فوجی کارروائی کے بعد کوئی ملیٹنٹس ان کے ہاں آ گئے ہیں. صرف یہ ایک ہم نے سنا افغان حکام یا افغان سویلینز خوست کے صوبے میں کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان سے لوگ مہاجر بن کے آئے ہیں اس میں کچھ مسلح لوگ ہیں, ان کے پاس ہتھیار ہیں اور ان سے ہتھیار لے لینے چاہیے. باقی دیکھیں, امریکی جو فوجی کمانڈر ہیں, نیٹو کے بھی کمانڈر ہیں جنرل ڈنفورڈ, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس سرحدی پٹی کی جو سرویلنس ہے وہ بڑھا دی ہے, ہمارے جہاز ہمارے باقی طیارے وہ اڑ رہے ہیں, اور انہوں نے بھی کوئی ابھی ایسی کوئی اطلاع نہیں دی کہ کوئی مسلح لوگ جو ہیں زیادہ وہ افغانستان آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں فی الحال تو کوئی مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی تعلق ہے, لیکن یہ جو تین صوبے ہیں جس کو لوہیا پکتیا کہتے ہیں, اس میں پکتیا ہے, پکتیکا ہے, خوست ہے, جہاں پہ اکثر یہ پاکستانی جو ہیں مہاجرین گئے ہیں, اگر یہاں پہ حملوں میں اضافہ ہوا تو پھر شاید یہ کہا جائے گا کہ پاکستان سے بھی کچھ ملیٹنٹس آئے ہیں اور وہ بھی حملے کر رہے ہیں. لیکن فی الحال نہ افغان حکومت نے کہا ہے, پاکستان نے بھی کوئی ایسا بڑا الزام نہیں لگایا کہ پاکستانی طالبان شمالی وزیرستان سے افغانستان گئے ہیں.
یہ تھے رحیم اللہ یوسفزئی. نیٹو افواج کے لیے تیل لے جانے والے ٹینکروں پر آج حملہ افغانستان میں شدت پسندوں کے ایسے حملوں کا تازہ واقعہ ہے, اور ان حملوں میں پچھلے چند ماہ میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے. میں نے بی بی سی پشتو سروس کے ہمارے ساتھی داؤد اعظمی سے اس پر بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا سمجھا جائے کہ یہ حملے کیا اشارے دے رہے ہیں کابل حکومت کو.
اس قسم کے حملے تو پہلے بھی ہوئے ہیں افغانستان میں, ایسے کئی پارکنگ سپیسز ہیں جہاں پر آئل ٹینکرز انتظار کرتے ہیں تاکہ اگلے شہر تک جا سکے، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں آئل ٹینکرز جلائے جا چکے ہیں۔ جون کے مہینے میں جلال آباد کے ساتھ ہی ایک پارکنگ پر حملہ ہوا تھا، تقریباً 40 آئل ٹینکر جلائے گئے تھے، لیکن اس دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ آئل ٹینکرز کی تعداد تقریباً 400 کے لگ بھگ ہے جو اس حملے میں جلائے جا چکے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے حملے بعد میں بھی ہوتے رہیں گے، اور آئل ٹینکرز اس وجہ سے بھی ایک ٹارگیٹ ہے کہ یہ عموماً نیٹو افواج تک تیل پہنچاتی ہیں۔ تو اگر طالبان نے یہ حملہ کیا ہے تو لگتا ہے کہ کافی نقصان پہنچایا انہوں نے۔
کابل میں حکام نے افغانستان میں جو تشدد کی بڑھتی ہوئی لہر ہے اس کی ذمہ داری پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن، جو آپریشن ضرب عزم ہے، اس پر عائد کیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان حکام کیوں ایسا سوچ رہے ہیں؟
افغان حکام ہلمند کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر تقریباً 3 ہفتوں سے لڑائی جاری ہے اور بڑی شدت سے جاری ہے، اور طالبان جنگجوؤں کی تعداد بھی نسبتاً زیادہ ہے پچھلے برسوں کی مقابلے میں۔ اور افغان حکام کہنا ہے کہ انہیں ایسے ثبوت و شواہد ملے ہیں، کچھ ڈیڈ باڈیز ملی ہیں جن سے لگتا ہے کہ یہ وزیرستان کے لوگ ہیں یا پنجاب کے لوگ ہیں، یعنی مقامی طالبان نہیں ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ وزیرستان سے ایسے طالبان آئے ہیں۔
اچھا داؤد، کیا پتہ چل رہا ہے افغان حکومت سے یا افغان ذرائع سے کہ کیا اس فوجی آپریشن کو شروع کرتے وقت پاکستان نے افغانستان کو اس کی اطلاع دی تھی؟
اطلاع تو دی تھی، لیکن پاکستان کا کہنا تھا کہ آپ قبائلی علاقوں کے ساتھ جو افغانستان کی سرحد لگتی ہے وہاں پر توجہ دیں، لیکن یہ تو بالکل ایک الگ رستہ ہے بلوچستان سے ہو کے ہلمند تک جانا۔ تو اس پر میرا خیال میں کسی کا اتنا دھیان نہیں تھا کہ یہ بھی ممکن ہے، اور بعض مقامی لوگوں نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ یہ طالبان جنگجو جو اس سال لڑ رہے ہیں وہ نقاب پوش ہیں،
اچھا
ان کے چہرے ہم نہیں دیکھ سکتے اور بات بھی زیادہ نہیں کرتے۔ تو اس سے بھی شک بڑھ گیا ہے کہ یہ فارینرز ہے یا کم از کم مقامی لوگ نہیں، کیونکہ ایکسنٹ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی زبان بولتے ہیں، کس قسم کا ایکسنٹ بولتے ہیں، اور شکل سے کون لگتے ہیں۔ تو یہ کافی چیزوں کو ملا کے حکام کا کہنا ہے کہ فارن انفلوئنس اس میں ہے اور فارن ایلیمنٹس زیادہ ہیں۔
یہ تھے بی بی سی پشتو سروس کے داؤد اعظمی۔ اور اب افغانستان کے بعد بات کرتے ہیں مشرق وسطی اور مشرق وسطی سے جڑے ہوئے موضوعات کی۔ عراق کے شمالی شہر ابریل میں محصور 46 بھارتی نرسیں خیریت کے ساتھ اب بھارت کی جنوبی ریاست کیرلا کے شہر کوچی پہنچ گئی ہیں۔ دوسری طرف عراق کے شمالی شہر موصل سے اطلاعات ہیں کہ سنی جنگجوؤں نے کم سے کم 10 مذہبی جگہوں کو تباہ کر دیا ہے۔ بی بی سی کے نام نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نخبت ملک سے۔
بھارت کا ایک خصوصی طیارہ ان نرسوں کو لے کر ممبئی میں ایک مختصر قیام کے بعد ہفتے کی دوپہر 12 بجے کوچی پہنچا، جہاں ہوائی اڈے پر ریاست کے وزیر اعلی اومن چینڈی نے ان نرسوں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر ان نرسز کے اہل خانہ اور تمام ہی سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی موجود تھے۔ ایئرپورٹ پر بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان نرسز نے محاصرے کے دوران اپنے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر مختلف آراء کا اظہار کیا۔ کچھ نرسز نے بتایا کہ جب انہیں ایک بس میں لے جایا جا رہا تھا تو شدت پسندوں نے انہیں ہتھیار اور بم بارود دکھایا، جس پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھیں۔ واضح رہے کہ نرسوں کے علاوہ عراق میں کام کرنے والے تقریباً 100 دیگر ہندوستانی بھی اسی جہاز میں بھارت لائے گئے ہیں۔ رہا ہونے والی نرسیں عراق کے شمالی شہر تکریت کے ایک ہسپتال میں محصور تھیں۔ تکریت ان شہروں اور قصبوں میں شامل ہے جن پر حال ہی میں سنی باغیوں نے قبضہ کیا ہے۔ رواں ہفتے کے آغاز میں کچھ نرسز نے بی بی سی کو فون پر بتایا تھا کہ لڑائی اس ہسپتال کے احاطے تک پہنچ چکی ہے جہاں وہ ڈیوٹی پر مامور تھیں، اور جس جگہ وہ چھپی ہیں اس کے قریب ہی کئی دھماکے ہو چکے تھے۔ عراق میں طبی فرائض انجام دینے والی ان بھارتی نرسوں کی اپنے ملک میں واپسی سے قبل بھارت کی وزارت خارجہ نے خبر دی تھی کہ شمالی عراق میں گزشتہ 3 ہفتوں سے پھنسی 46 بھارتی نرسیں اب آزاد ہیں۔ نرسوں کی رہائی کی خبر آنے کے بعد عراق میں یرغمال نرسز کے رشتہ داران نے بھی اطمینان کا اظہار کیا تھا اور بی بی سی سے بات کرتے کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ یہ تمام خواتین بخیر و عافیت اپنے گھروں میں پہنچ جائیں گی۔ تاحال ان نرسز کی رہائی کی وجوہات واضح نہیں ہو سکیں۔ دوسری جانب تکریت اور امبار کے علاقوں میں قبضے کے ساتھ ساتھ عراق کے شمالی شہر موصل میں ایک ماہ پہلے اسلامی شدت پسند تنظیم دولت اسلامی عراق و شام داعش کی جانب سے قبضہ کیے جانے کے بعد وہاں وقفے سے شورش جاری ہے۔
تفصیل بتا رہی تھی نخبت ملک۔ ایک جانب یہ اطلاعات ہیں کہ مصری عسکری خفیہ ایجنسی کے حکام اب اسرائیل اور غزہ میں حماس کے درمیان امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب اغوا قتل ہونے والے فلسطینی نوجوان کی تدفین کے ایک روز بعد بھی علاقے میں سخت کشیدگی ہے، اور یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ اس فلسطینی لڑکے کو زندہ جلایا گیا تھا۔ میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے پوچھا کہ اس بارے میں کیا معلومات سامنے آئی ہیں اور اس خبر کی تصدیق ہوئی ہے یا نہیں۔
جی، یہ خبریں جو ہیں وہ فلسطینی ذرائع کی طرف سے یہ آ رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک فورینسک ایکسپرٹ جو ہیں فلسطینی، ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے زندہ جلایا گیا ہے۔ حالانکہ فلسطینی بھی کچھ اس میں اہلکار شامل تھے جب یہ آٹوپسی کیا جا رہا تھا تل اویو میں، لیکن سرکاری طور پر کسی بھی طرح سے اس خبر کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہاں پر جو مزید کشیدگی جو نظر آ رہی ہے چاروں طرف، یہاں پر میں مشرقی یروشلم کے علاقے میں ہوں اور تھوڑی دیر پہلے میں یہاں جبل مقبر اور سور باخر کے علاقے سے گزر رہا تھا، تو وہاں بہت بڑی تعداد میں پولیس تعینات تھی، وہاں ہر گاڑی کی چیکنگ ہو رہی تھی، اور یہاں پر بالکل کشیدگی جو ہے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے اور یہ صاف طور پر چاروں طرف دکھ رہا ہے۔
اچھا، تو کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، کل جنازے کے بعد یہ ہوا ہے، کل بھی بہت سخت سیکیورٹی تھی، بہت آپ نے بتایا تھا کشیدگی ہے، اب کیا حکام کیا بتا رہے ہیں کہ کس طرح کے انتظامات ہوں گے حکومت کی طرف سے؟ اسرائیل کی حکومت کی طرف سے کیا بیانات سامنے آئے ہیں الفتح کی طرف سے، حماس کی طرف سے؟ مطلب اس صورتحال کو کم کشیدہ کرنے کی کوئی کوششیں کی جا رہی ہیں؟
صاف طور پر تو کوئی کوشش ایسی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے کہ اسرائیل کی طرف سے جو جوابی کاروائی ہوئی ہے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ اس میں کمی ہو، اور اسرائیل بھی اس کو اسکلیٹ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ کل سے مسلسل راکٹ حملے جو ہیں وہ غزہ سے جاری ہیں، لیکن اسرائیل کی طرف سے صرف ایک فضائی حملہ کل ہوا ہے، کل شام تقریباً 8 بجے کے آس پاس، اس کے علاوہ اور کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے، جبکہ یہ بالکل نارمل نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر جو دیکھا جاتا ہے یہاں پر کہ ادھر سے حملے ہوتے ہی ادھر سے جوابی کاروائی ضرور ہوتی ہے، فضائی حملے کیے جاتے ہیں غزہ کے الگ الگ حصوں میں، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کسی حد تک کہ اسرائیل کے اندر بھی جو اسرائیلی جو عرب آبادی ہے وہ ابھی بالکل یہاں پر کافی ناراض ہے، یہاں پر چاروں طرف مذمت ہوئی ہے اس ہلاکت کی جو فلسطینی نوجوان جو مارا گیا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جگہ جگہ پر یہاں پر حملے بھی کیے جا رہے ہیں، یہودی جو گاڑی جو ڈرائیورز ہیں جو کہ ابھی ویکینڈ پر یہاں پر کہیں سیر سپاٹے پہ نکلے ہوئے تھے ان پر بھی حملے ہوئے ہیں اسرائیل کے شمالی علاقے میں، یعنی کہ اب یہ مشرقی یروشلم میں ہی صرف نہیں رہ گیا ہے، یہ جو اسرائیلی عرب آبادی کی جو ناراضگی ہے وہ اسرائیل کے الگ الگ حصوں میں بھی اب نظر آ رہی ہے، وہ عرب آبادی جو ہے وہ کھل کر کے سڑک پر اتر آئی ہے، اور یہ کھل کر کے ان کا جو غصہ ہے اس کا اظہار ہوتا دکھ رہا ہے۔
یہ تھے یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں آپ کو پاکستان بھی چلیں گے، جہاں پاکستان کی خبریں آپ کو کچھ بتائیں گے، اور آپ کو یہاں یہ بھی یاد دلا دیں کہ آج 5 جولائی ہے، اور ٹھیک 37 سال پہلے 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لاء لگایا تھا۔ اس کے بعد منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہوئی، مارشل لاء چلتا گیا، 11 سال تک جنرل ضیاء اقتدار میں رہے۔ 5 جولائی 1977 کا ذکر تھوڑی دیر بعد سنیے گا. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچ رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کا عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
کھیلوں کی خبریں سنیے معصومہ ملک سے. ومبلڈن ٹینس کے خواتین کے سنگل مقابلوں کے فائنل میں پیٹرا کویٹووا نے یوجین بوشارڈ کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا. انہوں نے یہ مقابلہ 6-3 اور 6-0 سے جیتا. دوسری جانب مردوں کے سنگل مقابلوں میں ومبلڈن ٹینس ٹرافی کے آخری دعوے دار عالمی نمبر 1 سربیا کے نوویک جوکووچ اور سوئٹزرلینڈ کے روجر فیڈرر کل میدان میں اتریں گے. جوکووچ نے سیمی فائنل میں بلغاریہ کے گریگری ڈیمیٹروف کو شکست دی, جبکہ روجر فیڈرر نے کینیڈا کے میلوش راونچ کو ہرایا. ادھر ومبلڈن کے مکسڈ ڈبل مقابلوں کے سیمی فائنل میں پاکستانی ٹینس کھلاڑی احسام الحق اپنی روسی ساتھی کے ہمراہ سربین اور آسٹریلوی جوڑی کے مد مقابل ہوں گے. برازیل میں جاری فیفا ورلڈ کپ میں آج آخری 2 کوارٹر فائنل کھیلے جائیں گے. پہلا مقابلہ نیدرلینڈ اور کوسٹا ریکا کے درمیان ہوگا, جبکہ دوسرے میچ میں ارجنٹینا اور بیلجیم مد مقابل ہوں گے. جرمنی فرانس کو اور برازیل کولمبیا کو شکست دے کر پہلے ہی سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں. دونوں ٹیمیں 8 جولائی کو سیمی فائنل میں آمنے سامنے ہوں گی. ارجنٹینا کے کپتان لائنل میسی نے اپنے بارسلونا کلب کے ساتھی اور برازیل کے سٹار کھلاڑی نیمار کے زخمی ہونے پر ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے فیس بک پر اپنی اور ان کی ایک تصویر کے ساتھ لکھے پیغام میں نیمار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیمار, میں امید کرتا ہوں کہ تم جلد صحت یاب ہو جاؤ. دوسری جانب نیمار کے چاہنے والے ان کے زخمی ہونے اور ورلڈ کپ کے باقی میچ نہ کھیل سکنے پر شدید افسردگی کا شکار ہیں.
It's very disappointing because when you talk about sports, you expect some fair play.
نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان آج 2 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ ڈومینیکا میں کھیلا جائے گا. اس سے قبل دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں نیوزی لینڈ 2-1 سے فاتح رہا تھا. کھیلوں کی خبریں سنا رہی تھی معصومہ ملک. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان کے 90% حصوں میں امن قائم ہو چکا ہے. اس خبر کی تفصیل سنیے گا سیربین کے دوسرے حصے میں, لیکن اب پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے احمد رضا سے.
کابل کے قریب مسلح افراد نے 400 آئل ٹینکروں کو آگ لگا دی. طالبان نے واقعے کی ذمہ داری قبول کی, کہا کہ ہدف نیٹو کو تیل فراہم کرنے والے ٹھیکیدار تھے. عراق کے شمالی شہر موصل میں اطلاعات ہیں کہ اسلامی شدت پسندوں نے کئی شیعہ مسجدوں اور مزاروں سمیت کم سے کم 10 مذہبی مقامات کو تباہ کر دیا ہے. صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں پارلیمنٹ کے باہر طاقتور کار بم دھماکے میں کم سے کم 2 سیکیورٹی اہلکار اور 2 بچے ہلاک ہو گئے. نائجیریا کی شمالی ریاست بورنو میں حکام کے مطابق شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے ایک حملے میں 20 لوگ مارے گئے. پاکستانی فوج کہتی ہے کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جیٹ طیاروں کی بمباری سے مزید 5 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. اور مشرقی یروشلم میں قتل ہونے والے 16 سالہ فلسطینی لڑکے کی لاش کے پوسٹ مارٹم سے پتا چلا ہے کہ اسے زندہ جلایا گیا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے وزیر اعلی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان کے 90% حصے میں امن قائم ہو گیا ہے. ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان کے واقعات میں نمایاں کمی ہو چکی ہے, جبکہ ایران جانے والے زائرین کو کوئٹہ سے تافتان تک 7 کلومیٹر سڑک پر فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے مختلف اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. اسلام آباد سے سنیے ایوب ترین کی رپورٹ.
وزیر اعلی بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کر کے انہیں وزیرستان آپریشن سے متاثرین کی امداد کے لیے 50 ملین روپے کا چیک پیش کیا. بعد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی بلوچستان نے کہا کہ صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے مرکزی حکومت کے تعاون سے بہت سے اقدامات کیے جا چکے ہیں, جس کے باعث ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان کے واقعات میں نمایاں کمی ہوئی ہے.
کہ آپ کے 90% علاقوں میں امن ہے. پہلے کوئی کوئٹہ ٹو کراچی خوشدوائے خوشدار نہیں جا سکتا تھا, کوئٹہ ٹو کسن جیکم آباد نہیں جا سکتا, روزانہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہے تھے, روزانہ کڈنیپنگ ہو رہے تھے. اس وقت جو ہے نا ہمارے پاس 2-3 کیسز ہیں, 2 اسی ہفتے میں ہوا تھا, جو رات کو ہم نے ایک ریکور کیا تھا جو جام ساکا تھا ہمارا جوڈیشل مجسٹریٹ. آج لائن آرڈر کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کی ٹرانسمیشن لائنیں مکمل ہو رہی ہیں, آپ کی تمام روڈوں پہ کام شروع ہوئے ہیں جو پچھلے 10 سالوں میں رکے ہوئے تھے.
حال ہی میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے بلوچستان میں شیعہ کمیونٹی بالخصوص ہزارہ قبیلے کے افراد کی مسلسل ٹارگٹ کلنگ سے متعلق شائع ہونے والی رپورٹ پر وزیر اعلی بلوچستان نے کہا کہ حکومتی کوششوں کے باعث ماضی کے مقابلے میں گزشتہ سال شیعہ زائرین پر حملوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے.
100% زائرین کو 700 کلومیٹر میں پروٹیکٹ کرنا امپوسیبل, کہ یہ 4 ڈسٹرکٹوں سے گزرتا ہے, کوئی بھی سوسائٹی اس کو کہیں پیٹ کر سکتا ہے. ہم نے زائرین کے خلاف زائرین کو مختلف آپشن دیے ہیں. ہم نے سبسڈائز ریٹ پہ جو کہ 35,000 روپے ان کا کرایہ بنتا ہے مشہد جانے, 9,000 فیڈرل گورنمنٹ نے, 9,000 پروویشنل گورنمنٹ نے سبسڈی دے کے ہم نے کہا کوئٹہ ٹو جو ہے نا مشہد ہم جہاز چلائیں گے, آپ کو لے جائیں گے.
بلوچ آزادی پسندوں کو منانے اور ان سے رابطوں میں پیش رفت کے بارے میں ایک اور سوال کے جواب میں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کا کہنا تھا,
ہم کہتے ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایک ڈیموکریٹک سٹرگل کریں گے, وہ کہتے ہیں ہم آزادی چاہیں گے گن کی اس پہ. یہ 2 ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم آن بورڈ کریں. اب وہ مانے نہ مانے وہ ان کی ہے, فی الحال ہمیں اتنی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے.
انہوں نے کہا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران بلوچستان حکومت نے صوبے میں جاری کرپشن پر کسی حد تک قابو پا لیا ہے, اور بحیثیت وزیراعلیٰ کوئی مجھ پر 1 روپے کا کرپشن بھی ثابت نہیں کر سکتا ہے. ایوب ترین, بی بی سی اسلام آباد.
اور بلوچستان کے ہی علاقے قلات میں مسلم لیگ نواز گروپ کے ضلعی رہنما کو فائرنگ کے ایک واقعے میں ہلاک کر دیا گیا, جبکہ صوبے کے ایک اور علاقے سبی میں آج جرائم پیشہ افراد سے فائرنگ کے تبادلے میں ایک تحصیلدار ہلاک ہوا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم.
مسلم لیگ کے مقامی رہنما میر جبار عمرانی کی ہلاکت کا واقعہ کلات شہر میں پیش آیا. کلات پولیس کے اہلکار نے فون پر بی بی سی کو بتایا کہ گزشتہ شب 1:20 پر نامعلوم افراد میر جبار عمرانی کے گھر میں داخل ہوئے اور ان پر فائر کھول دیا. فائرنگ کے نتیجے میں وہ ہلاک ہوا. ان کی ہلاکت کے محرکات معلوم کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. یاد رہے گزشتہ ماہ کلات سے متصل ضلع خوزدار میں بھی فائرنگ کے ایک واقعے میں مسلم لیگ نون کے ایک مقامی رہنما اور انجمن تاجران خوزدار کے قائم مقام صدر عالم جد تک ہلاک ہوئے تھے. ادھر سبی کے قریب لیڑی کے علاقے ریلا میاں خان میں ایک چاپے کے دوران تحصیلدار لیڑی غلام قادر رند ہلاک ہوئے. انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ اس علاقے میں جرائم پیشہ افراد کی موجودگی کے اطلاع پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے چھاپہ مارا. اس دوران جرائم پیشہ افراد سے فائرنگ کے تبادلے میں تحصیلدار لیڈی ہلاک ہوا. اہلکار نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جرائم پیشہ افراد کے سرغنہ سمیت 5 افراد کو گرفتار کرنے کے علاوہ ان کی کمین گاہوں کو بھی مسمار کر دیا ہے. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
پاکستان کی حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت میں اختلافات کی خبریں کئی دنوں سے سامنے آ رہی ہیں, اور آج بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور ان کی مبینہ ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں نے صحافی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سابق رکن ایاز امیر سے پوچھا کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا چودھری نثار علی خان کی ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا شریف برادران کو ان سے کوئی خطرہ ہے؟
یہ خطرہ ایسے نہیں ہے, لیکن پرابلم تو ہوتا ہے جب آپ کا اہم رکن جو بہت ہی اہم پارٹی میں سمجھا جائے. ان کو تو لقب لوگ دیا کرتے تھے کہ یہ تقریباً ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. اب وہ اگر گھر بیٹھ جائیں اور اپنے دفتر بھی نہ آئیں اور پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ سے پارلیمان میں بھی نہ آئیں, تو پھر ایک پرابلم تو بہت ہوتا ہے نا, ایک تاثر ملتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو وہ جو ہے ظاہر ہے کہ اگر یہ ناراضگی چلتی ہے اور کوئی اور شکل اختیار کرتی ہے تو یہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ پہ اور ان کی ذات پہ پہلی بڑا ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ اس تقویت کو پھر زیادہ مزید زور دیتا ہے کہ دیکھیں ان سے معاملات ٹھیک چل نہیں رہے.
اچھا, یہ بھی کچھ افواہیں ہیں, کچھ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ یہ کسی متبادل سیٹ اپ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں یا کوئی فارورڈ بلاک بنا سکتے ہیں پارٹی کے اندر, تو اس کا کوئی امکان ہے آپ کے خیال میں؟
یہ فارورڈ بلاک مسلم لیگ نون میں بالکل نہیں بنا سکتے. فارورڈ بلاک جو پارٹی اقتدار میں ہو جیسے کہ اب ہے, وزیر اعظم نواز شریف ہوں جیسے کہ وہ اب ہیں, تو پارٹی میں نہ کوئی سپلٹ ہو سکتی ہے نہ فارورڈ بلاک بن سکتی ہے. ہاں اگر کوئی 12 اکتوبر پھر سے آئے تو پھر تو جیسے پہلے بھاگ گئے تھے, اب کے بار شاید دوڑ زیادہ لگ جائے, لیکن بشرطے کہ 12 اکتوبر ہو. وہ نہ ہو تو چودھری نثار کے پیچھے تو ایک ایم پی اے بھی نہیں جائے گا کجا اس کے کہ کوئی ایم ایل اے کے ساتھ ہو, وہ بالکل اس کا امکان نہیں ہے.
یہ تھے صحافی اور مسلم لیگ نون کے ایک سابق رکن ایاز امیر. اور آج 5 جولائی ہے, اس تاریخ کو سن کے ذہن میں کیا آتا ہے؟
کہ نہ میرے کوئی سیاسی عزائم ہیں, نہ فوج میں, نہ فوج ہی اپنے سپاہیانہ پیشے سے اکھڑنا چاہتی ہے. مجھے صرف اس خلا کو پر کرنے کے لیے آنا پڑا ہے جو سیاستدانوں نے پیدا کیا ہے, اور میں نے یہ چیلنج صرف اسلام کے ایک سپاہی کی حیثیت سے قبول کیا ہے. میرا واحد صرف واحد مقصد آزادانہ منصفانہ قدم ہے. انتخابات مکمل ہوتے ہی میں اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو سونپ دوں گا, اور میں اس لائحہ عمل سے ہرگز انحراف نہیں کروں گا. آئندہ 3 مہینوں میں میری ساری توجہ انتخابات پر مرکوز ہوگی, اور میں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اپنے اور اختیارات کو دوسرے معاملات میں ضائع نہیں کرنا چاہتا.
جنرل ضیاء الحق جولائی 1977 میں بتا رہے تھے کہ مارشل لا کیوں لگایا اور کیوں الیکشن کرائیں گے, لیکن وہ اقتدار میں تا مرتے دم رہے 11 سال حکمرانی کی. 5 جولائی 1977 یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا. میں نے اس پر بات کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سابق رہنما, 70 کی دہائی میں اہم رہنما رہنے والے سردار مظہر علی خان سے. ان سے میں نے پوچھا 5 جولائی 1977 کے بعد پاکستان کا معاشرہ کس طرح بدلا؟
اتنی زیادہ بدل گئی ہے میرے خیال میں کہ آپ اور میں امیجن بھی نہیں کر سکتے. یعنی پاکستان, میری عمر اب 76 ہو گئی ہے, میں نے پاکستان بنتے بھی دیکھا اور ٹوٹتے بھی دیکھا, اور جو اب حالات ہیں اس کے بعد تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 1000 گنا بدتر ہے, تو اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال تو ہو ہی نہیں سکتی.
کس طرح بدلا ہے معاشرہ؟
معاشرہ ہر لحاظ سے بدلا ہے, اوپر سے نیچے تک, سائڈ سے. اب دیکھیں ایتھنک پرابلمز ہیں, پروونشل پرابلم ہے, بنیادی اخلاق کی پرابلم ہے, بھوک کی پرابلم ہے, اکانومی کی پرابلمز ہیں, ایسے ایسے خوفناک ظلم ہو رہے ہیں. مائیں بچوں کو نہر میں پھینکتی ہیں, دریا میں پھینکتی ہیں, خودکشی کرتی ہیں, کنویں میں پھینکتی ہیں, ہر قسم کا وہاں پہ باپ بیٹے کو مار رہا ہے, بیٹا باپ کو مار رہا ہے. یعنی ٹوٹل کیوس ہے اس میں سوسائٹی میں. کسی قسم کی ایک خاص جو وہاں کا ٹریڈ مارک تھا پاکستان میں کہ ہم لوگ جو بھی تھے پسماندہ تھے یا جو غریب تھے, لیکن ہم لوگ ایک لبرل معاشرہ تھا, ہم ایک ٹالریشن تھے, ہم ایک دوسرے کی بات سنتے تھے اور برداشت کرتے تھے, بلکہ شیعہ سنی اور اس قسم کے جو تھے وہ جھگڑے نہیں تھے. ایک دوسرے کے ساتھ ہم مذاق بھی کرتے تھے, نہیں کوئی برا نہیں مانتا تھا, کوئی ایسی بیڈ بلڈ نہیں تھا, وی آر ایٹ لیسٹ ون نیشن. لیکن اس کے بعد تو آپ نے دیکھا کہ بالکل ہی اس کا سپاہ محمد بن گئی اور سپاہ صحابہ بن گئی اور ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. آپ نام دیکھیں تھے کیسے کیسے مقدس نام رکھے ہو, کیسے کیسے انہوں نے پھر حرکتیں کی, اور ضیاء الحق صاحب نے پھر ہر چیز میں ان کا اپنا ٹھپا تھا, ہر چیز میں انہوں نے بہت نیرو قسم کا ریسپشن تھا اسلام کا, وہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا, لوگوں کو کوڑے مارے جا رہے ہیں, نعرہ لگانے پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں, مجھے 18 مہینے جیل میں رکھا, پھر 3 مہینے کے لیے مجھے اٹک کے قلعے میں پھینک دیا. وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ وہ باہر جہاز کو آئی جائے کو انہوں نے پھر ڈیمانڈ کیا ہماری ریلیز کو, اس لیے باہر ایسے اس طریقے سے میں ریلیز ہوا. لیکن ہزاروں لاکھوں مجھ سے بھی زیادہ بےچارے ایسے لوگ تھے جن کو پھانسیاں لگی, جن کو اور کوڑے جیل میں دیکھتے تھے کہ کس طریقے سے وہ 30 گز کا سٹار لے کے آتا تھا کبرس کا بچہ, کوڑے مار جو تھا اس کو اسپیشل ڈائٹ دیتے تھے, اور وہ عمران خان کی طرح چلتا کودتا آ کے وہ کیننگ کرتا تھا. تو دیٹ واز ٹیریفائنگ. اور ساری یہ چیزیں جو تھی سوسائٹی میں پہلے نہیں تھی. ایوب خان کا مارشاء اللہ ہم نے دیکھا, یحییٰ خان کا مارشاء اللہ دیکھا, لیکن اس کا یہ گھنونا سائڈ نہیں تھی انفارچونیٹلی. اس کا تو ہر لحاظ سے, اور پھر جھوٹ بولنا, پھر قرآن پڑھ کے جھوٹ بولنا, پھر ہر قسم کا جھوٹ, ریاکاری, منافقت اس نے روا رکھی انفارچونیٹلی. تو اس سے بس دیٹ بیکیم دا آرڈر آف دا ڈے. ساری قوم بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سچ بولنے والے کوئی نہیں انفارچونیٹلی. تو اس لحاظ سے معاشرے کا بہت ہی زبردست بگاڑ ہوا. پھر افغانستان میں جو کچھ ہوا وہ بھی بس یک طرفہ ہی تھا, بغیر سوچے سمجھے. اور وہاں پہ جنرلوں نے اور ان لوگوں نے پیسے تو بڑے بنائے, لیکن انفارچونیٹلی آج کل جو بھی کلاشن کاف اور ڈرگ کا جو کلچر ہمارے یہاں آیا, وہ پہلے اس ہول سیل پہ نہیں تھا, بہت کم تھا. تو اب تو یہ ہے کہ یہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی پیسے بنانے چاہیے جس طرح مرضی بنے, یہ ان کا اپنا ایک موٹو ہے اور کچھ نہیں. اور ہر قوم کا ہر فرد جو ہے اس پہ ملوث ہے. تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ڈسٹورشن ہوئی ہے, بڑی سخت ڈسٹورشن ہوئی ہے, بیونڈ اینی ریپیئر.
یہ تھے سردار مظہر علی خان, 70 کی دہائی میں پیپلز پارٹی پنجاب کے ایک اہم رہنما تھے, اور اس پر بات کر رہے تھے کہ 5 جولائی 1977 کو جب جنرل ضیاء نے مارشل لاء لگایا تو اس کے بعد پاکستان کا معاشرہ اور پاکستان میں لوگوں کی سوچ کس طرح تبدیل ہوئی. اور اب سنیے شکیل اختر کا ہفتے وار کالم, دوسرا پہلو.
اس وقت اتر پردیش کا مراد آباد شہر مذہبی فسادات کے دہانے پر ہے. ضلع کے ایک گاؤں میں ایک مندر پر لاؤڈ سپیکر لگا ہوا تھا. اس لاؤڈ سپیکر پر تنازع پہلے سے چلا آ رہا تھا, لیکن جب رمضان کے دنوں میں مسلمانوں نے پولیس سے باضابطہ طور پر شکایت کی تو پولیس نے لاؤڈ سپیکر ہٹا دیا. پورے علاقے میں تناؤ پھیلا ہوا ہے. ہندو تنظیمیں ریاست کی اکھلیش یادو کی حکومت پر ووٹ کے لیے مسلمانوں کو خوش رکھنے کی پالیسی پر عمل کرنے کا الزام لگا رہی ہیں. کئی ہندو تنظیموں نے گزشتہ دنوں ایک مہا پنچایت طلب کی. اس میں شرکت کے لیے بی جے پی کے وہ رہنما بھی پہنچے تھے جن پر مظفر نگر کے فسادات بھڑکانے کا الزام ہے. مہا پنچایت تو نہیں ہو سکی, لیکن مراد آباد کی فضا میں زبردست کشیدگی ہے. ہر طرف یہ چرچا ہے کہ مسلمانوں کی شکایت پر ہندوؤں کو اپنے مندر پر لاؤڈ سپیکر نہیں لگانے دیا گیا. چند ہفتے قبل کرناٹک کے منگلور شہر میں بعد ہندو تنظیموں کے کارکنوں نے ضلع مجسٹریٹ کے دفتر کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا تھا. ان کا مطالبہ تھا کہ شہر کی مسجدوں میں فجر کی اذان لاؤڈ سپیکروں پر نہ نشر کی جائے. یہ کارکن سپریم کورٹ کی ایک ہدایت کا حوالہ دے رہے تھے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لاؤڈ سپیکروں کے استعمال سے امتحان کے دوران طلبہ کی نیند میں خلل پڑتا ہے, اس لیے اس پر قدغن لگائی جائے. بعض اطلاعات کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ مساجد بھارت میں ہیں. ان کی تعداد 5 لاکھ سے بھی زیادہ ہے اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. 3 عشرے قبل مفتی و مشائخ اذان کے لیے مسجدوں میں لاؤڈ سپیکروں کے استعمال کے خلاف فتوی دیا کرتے تھے. آج بھارت کی بیشتر مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں. ان دنوں مسلمانوں کے روزے رکھنے کا مہینہ رمضان چل رہا ہے. اتر پردیش, بہار, مغرب بنگال سمیت ملک کے مسلم آبادی والے شہروں, قصبوں اور گاؤں کی بیشتر مسجدوں میں پہلے تو صرف اذان ہی لاؤڈ سپیکر پر دی جاتی تھی. رمضان میں بیشتر مسجدوں میں تراویح اور جمعے کی پوری نماز اور اماموں کے خطبے بھی براڈ کاسٹ کیے جانے لگے ہیں. भारत में बेशतर मंदिरों में भी लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, जहां सुबह शाम भजन कीर्तन और पूजा वगैरह बिला नागा पूरी शिद्दत से नश्र किए जाते हैं। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां अरब खित्ते से ज्यादा मजाहिब जहूर में आए और जिनमें से बेशतर का वजूद कायम है। आज दुनिया के हर मजहब के लोग अपने पूरे मजहबी हकूक के साथ भारत में मौजूद हैं। अभी तक इबादतगाहों की तामीर और मजहबी जलसी जुलूसों पर कोई पाबंदी नहीं रही है। पिछले अशरों में मजहबी मसाबिकत और मुकम्मल आज़ादी के सबब मजाहिब का मजाहरा अपनी हदूद से आगे निकल चुका है। लोगों को महसूस होने लगा है कि मजहबी त्योहारों जलसे जुलूसों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि वो रोज़मर्रा की जिंदगी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आज की जिंदगी इंतहाई तेज रफ्तार है, हर लम्हे की मानवियत मुकर्रर है। आज के दौर में जिंदगी पहले से ज्यादा पेचीदा और मुश्किलात से भरी हुई है। मजाहिब अपनी रूहानियत और शफकत से इंसानियत के लिए पहले से ज्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसी लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। इस बात से सभी मुत्तफिक हैं कि मजाहिब का जहूर इंसानियत की बका के लिए हुआ था, इसे इंसानियत को तकलीफ देने का जरिया नहीं बनना चाहिए। अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बेशतर लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है और अगर ये तकलीफ का बाइस बन रहा है तो इसे पूरे मुल्क में इबादतगाहों से हटा दिया जाना चाहिए। शकील अख्तर, BBC दिल्ली।
ये था शकील अख्तर का रेडियो कॉलम दूसरा पहलू। स्मार्टफोन्स में ऐप्स का इस्तेमाल तो दौरे जदीद का एक अहम हिस्सा है, लेकिन माह रमज़ान में इन ऐप्स का क्या काम है? आइए सुनते हैं हनियाली की इस रिपोर्ट में, जो अजान की आवाज़ से शुरू होती है।
रमजान में कुछ का दिन घड़ी देखते गुजरता है तो कुछ टेक्नोलॉजी के जरिए इन आयाम को बेहतर तरीके से गुजारते हैं। शहूर लंदन में तालिब इल्म हैं और मोबाइल ऐप के जरिए सेहरी के लिए उठते हैं। एक तालिब इल्म के लिए पढ़ाई के साथ इतना तवील रोजा मुश्किल तो होगा।
सुबह उठना मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, और when I was at my place, वहाँ पे घर वाला कोई ना कोई उठा दिया करता था। यहाँ पे इस ऐप का फ़ायदा ये है कि सहरी का टाइम रोज़ जो कि चेंज होना है, उसमें अलार्म खुद ही सहरी के टाइम पे वो बजेगा एंड आई विल वेक अप।
बताइए कि इन ऐप सीक्वेंस के बारे में और इनकी ज़रूरत के बारे में किस तरह पता चलता है कि इनकी ज़रूरत? रमज़ान ऐप्स बेहद मकबूल हैं। इस वक्त गूगल और एप्पल स्टोर पर कई तरह की ऐप्स मौजूद हैं जो सहर और इफ्तार का वक्त, करीबी मसाजिद, रमज़ान के दौरान ग़िज़ाई मालूमात और ताक़ीबात के बारे में बताती हैं। इन्हीं ऐप्स के बारे में मजीद जानने के लिए मैंने ऐप डेवलपर आकिल जीशान से बात की।
एक ऐप डेवलपर खुद भी एक यूजर है, वो लोगों से इंटरेक्ट करता है, वो उनसे इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली शेयर कर रहा होता है। इसके अलावा यह फील्ड बहुत मैच्योर हो गई है, बहुत साइंटिफिक मेथड्स आ गए हैं कि जिनके जरिए आप मार्केट में डिफरेंट नीश मार्केट्स को चेक कर सकते हैं।
प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर ऐप्स तो बहुत हैं, मगर इनके फवायद के बारे में तो इस्तेमाल करने वाले ही बेहतर बता सकते हैं। हम ईस्ट लंदन में एक स्टूडेंट अकोमोडेशन में आए हैं, जहां हमारी मुलाकात इन ऐप इस्तेमाल करने वाले कुछ तालिबे इल्मों से हुई।
सर, आपको वो नीश फंक्शनैलिटी की ज़रूरत है, जैसे कि अजान या दुआ या कुरान पढ़ना, तो ये सिर्फ ये ऐप्स दे सकते हैं।
और उस ऐप से मुझे ये भी पता चल जाता है हलाल रेस्टोरेंट्स कहाँ पे हैं, तो अगर किसी दिन बाहर खोलना है तो मुझे पता चल जाता है कितना दूर है।
इन ऐप्स की मदद से रमज़ान के अयाम ज़्यादा आसानी से गुजरते हैं। इनमें मौजूद मालूमात से तालिबे इल्म अपने दिन को अच्छे तरीके से मुनज़्ज़िम कर सकते हैं।
हम में से कुछ को वो वक्त तो याद होगा जब मस्जिद की अजान सेहरी के इख्तिताम और इफ्तार की शुरुआत के बारे में बताती थी। यहाँ परदेश में अजान की आवाज़ तो नहीं, लेकिन ये ऐप्स सेहर और इफ्तार का सही वक्त बताने का अहम जरिया बन चुकी हैं। हनिया अली, BBC लंदन।
रमज़ान ऐप्स, जदीद टेक्नोलॉजी से रमज़ान में लोगों के लिए सहूलत। और हनिया अली की इस रिपोर्ट की अगर आप वीडियो देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर तशरीफ़ लाइए, जहां आपको इस रिपोर्ट के अलावा हमारा टेलीविज़न प्रोग्राम सरबीन भी देखने को मिलेगा। तशरीफ़ लाइए bbcurdu.com पर। और अब वक्त हुआ है हमारे हफ्तेवार फीचर का, सुनिए बॉलीवुड राउंड अप।
नया नौ दिन और पुराना सौ दिन। मैं सोच रही हूँ कि क्या ये बात वाकई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर भी लागू होती है। छह महीने गुजर चुके हैं साल 2014 के और देखने में आ रहा है कि इस शुरुआती वक्त में हिंदी फिल्मों में नए चेहरों वाली फिल्में ही आई हैं, लेकिन मजाल है कि कोई फिल्म बहुत ज्यादा पसंद की गई हो। अब बचे हुए छह महीनों में देखिए कैसे गर्मी आएगी, क्योंकि तीनों खानों की फिल्मों की लाइन लगी हुई है। ईद पर सलमान भाई सलाम करने आएंगे, हैप्पी न्यू ईयर जो शाहरुख खान की फिल्म है वो भी इसी साल रिलीज होगी, और आमिर खान पीके आएंगे, मतलब पीके में नजर आएंगे क्रिसमस के नजदीक। तो असली धमाके अगले छह महीनों में होंगे, अभी तो बस फुलझड़ियों का मजा लीजिए। लेकिन बॉलीवुड राउंडअप है ना, उसमें हम किसी को नजरअंदाज नहीं करते, सबकी खबर लेंगे। यहाँ पर मैं हूँ स्वाति। देखिए फिल्में तो दो रिलीज हुई हैं इस हफ्ते। विद्या बालन का दम है एक में, दूरबीन लिए तलाश कर रही हैं कुछ जासूस के किरदार में बिल्कीस अहमद उर्फ बॉबी जासूस बनकर।
जेम्स बॉन्ड की चार फिल्में देखी, आगे मुंह उठा के डिटेक्टिव बने।
अब बॉबी अपनी प्राइवेट लिमिटेड खोलेंगी।
विद्या के नाम पर फिल्म खींचने की कोशिश की है शायद बतौर प्रोड्यूसर शुरुआत कर रही दिया मिर्जा ने, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब है और क्या विद्या वाकई उठा पाएंगी ये बोझ, बताएंगी हमारी फिल्म क्रिटिक नम्रता जोशी।
जो एक टिपिकल ग्लैमरस फिगर हम लोग हीरोइन के साथ एसोसिएट करते आ रहे हैं, उससे हटकर है तो ऑर्डिनरी औरत शायद कहीं पे आइडेंटिफाई कर पाए। एज अ डिटेक्टिव फिक्शन कहीं पे फेल करती है, बिकॉज अंत तक पहुंचते खासकर क्लाइमेक्स बहुत लेट डाउन कर देता है। सोशल इश्यूज, लेक्चरबाजी, इमोशंस, ये सब आ जाते हैं, जिससे कि जो एलिमेंट ऑफ सस्पेंस आप सोच के गए थे फिल्म में होगा वो एकदम से नदारद हो जाता है।
वैसे बॉक्स ऑफिस पर हीरोइंस को दमदार रोल में देखना अच्छा लगता है, लेकिन क्या यही वजह है कि विद्या बालन किसी खान के साथ काम नहीं करती? ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सालों में उन्हें शाहरुख खान, सलमान या फिर आमिर खान के साथ कोई फिल्म नहीं मिली? विद्या जरा समझाएं।
I've never planned my career. I've never thought कि अच्छा अब इनके साथ फिल्में करनी है, whether director, producer, actor. I've only responded to scripts. So I've worked with new actors. I've worked with new directors. It's about what I'm doing in the film. I'm very, very focused on what I am doing. If there's something exciting for both of us to do, like you said, a Khan and me, then fine. But I'm not willing to compromise what I'm doing just to work with someone.
वैसे इस साल को ना लॉन्च ईयर डिक्लेयर कर दिया जाए तो कोई गलती नहीं होगी। अभी तो मैं टाइगर श्रॉफ के लॉन्च से बस उभरी ही हूँ कि दो तीन लोग और लॉन्च हो गए इस वीक। अरमान जैन और दीक्षा सेठ, ये दोनों बॉलीवुड की बिल्कुल ताजा तरीन जनरेशन में शामिल हो गए हैं लेकर हम दीवाना दिल की रिलीज के साथ। यहाँ तक कि डायरेक्टर आरिफ अली भी नए हैं।
तुम्हें जब भी प्यार आता है तुम ये विलन टाइप के क्यों बन जाते हो?
क्योंकि हीरो गाना गा के खुश रहता है,
लेकिन विलन को वही चाहिए होता है जो मुझे चाहिए।
फिल्म के मेन एक्टर अरमान जैन ताल्लुक रखते हैं कपूर खानदान से, रणबीर कपूर के कजिन हैं और इनकी हौसला अफजाई करने उमड़ पड़ी थी कपूर फैमिली। इतना कंट्रीब्यूशन तो उन्होंने रणबीर के लिए भी नहीं किया होगा, इसलिए हमने अरमान से पूछा कि खुश तो बहुत होंगे खानदान वाले।
उनको यकीन ही नहीं हुआ पहली बात मैं स्क्रीन पे एक्टिंग कर रहा हूँ। कोई को लोग को लगा बहुत नेचुरल, जैसे मैं बैठा हूँ बात कर रहा हूँ वैसे ही कर रहा हूँ आपसे, तो वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए। कोई कोई लोग नेगेटिव भी थे, क्या कर रहा है बेटा, ये ठीक नहीं कर रहा है ये वो, तो मिक्स रिस्पॉन्स था और मैं बहुत ओपन हूँ वैसे।
लेकिन हमारे लिए ज्यादा मायने रखती है नम्रता जोशी की खुशी या नाखुशी, तो सुनते हैं लेकर हम दीवाना दिल से नम्रता के अरमान पूरे हुए या नहीं।
ये ना राज कपूर के नाते बोल बोल के फिल्म को बेचने का एक तरीका रहा है, और मुझे ऐसी फिल्मों को देख के कोफ्त के साथ साथ बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इतने टैलेंटलेस लोग, मतलब जस्ट बिकॉज यू हैव अ फैमिली कनेक्शन आप फिल्में बना रहे हैं और हमें हमारे ऊपर थोप रहे हैं। आरिफ अली डायरेक्टर जो है वो इम्तियाज अली के भाई हैं, जो अरमान राज कपूर के नाते हैं, दोनों टैलेंट में बिल्कुल जीरो हैं।
वैसे अरमानों का क्या है, आज नहीं तो कल पूरे हो ही जाते हैं। न जाने कब से आलिया भट्ट ने सोचा होगा कि वो एक दिन बाथरूम सिंगर से फिल्मी सिंगर बन जाएंगी, और देखिए वो ख्वाब पूरा हो गया हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में। आप भी सुनना चाहेंगे क्या? तो सुनिए।
दिल मेरा तोड़ के
वे बड़ा पछताया खा, वे बड़ा पछताया खा नल तेरे जोड़ के।
और इस गाने पर किसी ने ताली बजाई हो या नहीं, पापा महेश भट्ट ने जो तारीफ का पहाड़ खड़ा किया तो पूछिए मत।
पूरे जिस्म से गाया इसने, यही अदा थी नूर जहां की, यही अदा थी किशोर दा की। इसका नहीं ट्रेंड होना ही इसकी खासियत है। ये तराशा हुआ हीरा नहीं है, ये हीरा वाइल्ड है, ये ऐसे ही जंगल का एक फूल है। इसकी खूबसूरती ऐसी ही है, इसको ऐसे ही रहने दो।
जहां के साथ इस नाइंसाफी पर मैं क्या कहूं, भट्ट साहब बेटियों को बढ़ावा दीजिए, उनकी गलतियों को नहीं। भारत में तो ऑडियंस बेचारी को जो मिलता है वो देखने को मजबूर है, हालांकि फिल्म वाले ये बात मानते बिल्कुल नहीं है। ए,
क्या बोलती तू?
ए, क्या मैं बोलूं?
रानी मुखर्जी तो एक्टर्स को बहुत ही मजबूर कौम बताती है।
मैंने हमेशा बोला है कि वी एक्टर्स आर लाइक बिगर्स, वी नेवर चूज, वी ऑलवेज चोजन बाय द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर एंड द क्रिएटिव पीपल। So hopefully that if there's a script which is like a powerful script that comes my way, which is again very women centric, I will definitely take it up. But as I said that we don't choose, we just sit there and we wait to be chosen.
अब बताइए साहब, इनका गम सुनकर लगता है अपना गम कितना कम है, वरना मुझे तो लगा था कि रितेश देशमुख की बातें ही काफी हैं मेरा दिल तोड़ने के लिए, मुझे सदमा देने के लिए।
तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां।
एक विलन आई थी तो मुझे लगा कि अब शायद घटिया कॉमेडी से वो ऊब गए हो, लेकिन ऐसी खुशकिस्मती कहाँ है हमारी।
Not at all. I think I'll continue doing comedy because I love it, I enjoy it. I don't think I make choices on a film success or failure, but I choose from the content that is offered to me and whatever is best that I think I love. And be it Humshakals or Ek Villain is important because when a film of this genre and when you've given me a character that is so dark, when it works, then probably the doors to play such characters will open much wider.
Karo comedy, hum bhi karte rahenge. और अच्छे बुरे काम की परख दूर दूर तक होती है। तभी तो शाहरुख खान को घर बैठे फ्रांस का अवार्ड मिल गया इस वीक, और वो इतने ज्यादा मॉडेस्ट सुनाई दिए कि पूछिए मत। लेकिन चलिए सुन लीजिए।
By the distinction that has been conferred upon me, Knight of the Legion of Honor. Thank you so much. It would be wrong for me to accept it as an individual, so I accept it on behalf of hundreds and thousands of Indian filmmakers. And thank you every craftsman in the Indian film industry who's worked tirelessly for hundreds of years. Because if it wasn't for them, I wouldn't be standing here.
मेरे दांतों में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है, लगता है आज मैंने बातें कुछ कम की हैं। बहरहाल मेरे पास अब वक्त नहीं है और बातें करने का, साइलेंसर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगले हफ्ते तक इंतजार करिए, अपने पिटारे के साथ मैं फिर लौटूंगी, ओनली ऑन बॉलीवुड राउंड अप। दीजिए इजाजत।
और आखिर में हम आपको ये भी याद दिलाते चलें कि आज ब्राज़ील में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल मरहले के दो दिलचस्प मैच खेले जा रहे हैं, यानी नेदरलैंड बमुकाबला कोस्टारिका और अर्जेंटीना बमुकाबला बेल्जियम। और जाहिर है इन मैचों की ताज़ा खबरें और अपडेट्स आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर। आज हमारे प्रोग्राम के एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर थी नाज़िया मेमन, हमारे स्टूडियो मैनेजर्स थे मार्को ओरिएंटो और आमिर सिद्दीक। सर्बियन की पूरी टीम के साथ अंबर खैरी को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम के आखिर में खबरों की सुर्खियां सुनिए अहमद रजा से।
काबुल के करीब मुसल्ला अफराद ने 400 ऑयल टैंकरों को आग लगा दी। तालिबान ने वाकई की जिम्मेदारी कबूल की, कहा कि हदफ नेटो को तेल फराहम करने वाले ठेकेदार थे। इराक के शुमाली शहर मूसल में इत्तलात के मुताबिक इस्लामी शिद्दत पसंदों ने कई शिया मस्जिदों اور مزاروں سمیت کم سے کم 10 مذہبی مقامات کو تباہ کر دیا ہے۔ صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو میں پارلیمنٹ کے باہر طاقتور کار بم دھماکے میں کم سے کم 2 سیکیورٹی اہلکار اور 2 بچے ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی فوج کہتی ہے کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن میں جیٹ طیاروں کی بمباری سے مزید 5 شدت پسند مارے گئے۔ مشرقی یروشلم میں قتل ہونے والے 16 سالہ فلسطینی لڑکے کی لاش کے پوسٹ مارٹم سے پتا چلا ہے کہ اسے زندہ جلایا گیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔